ہندوستان میں پاکستان کے کئی محترم شہید منور حسن صاحب موجود ہیں، ان کے پروگرام کا موضوع ہے معمار کرم باد بتعمیر جہاں سے۔ میں محترم نعیم جہاد شہید منور حسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ حزب المجاہدین پاکستان کے ذمہ داران سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا۔ وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ وقال تعالى بل تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، صدق الله العظيم۔ برادرم جاوید قصوری صاحب، دیگر ذمہ داران حزب المجاہدین، حاضرین مجلس، میرے دوستو، عزیز و مستقبل کی امیدوں، تربیت گاہ میں آپ کو دیکھنے کا، آپ سے ملنے کا اور آپ سے کچھ کہنے کا موقع میسر آیا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس موضوع کے حوالے سے آپ خود مجھ سے کیا توقع رکھتے ہیں اور کیا سننا چاہتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ کچھ بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں تمثیل کے پیرائے میں، افہام و تفہیم کے انداز میں عرض کرنے کی جسارت کروں۔ وہی باتیں کہ جو آپ پہلے سے بھی جانتے ہیں، صرف ان کی تکرار ہو اور ایک نئے اسلوب کے ساتھ ہم اثر نو پرانی باتوں کو دہرائیں۔ میری اس بات سے آپ اتفاق کریں گے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، وہاں جن چیزوں کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، جن کی تعریف کرتے ہیں، جو اچھی قدریں جانی جاتی ہیں، ان پر کم ہی لوگ عمل کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جتنے اچھے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں، جن کی لوگ تحسین کرتے ہیں، جن کے کردار کی گواہی دیتے ہیں، ان سے ملنے ملانے کے لیے بہت کم لوگ اپنا وقت نکال پاتے ہیں، اور وہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ ملنے کا تو بہت جی چاہتا ہے پر ہمیں فرصت نہیں ہے، وقت اور حالات میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ جتنی اچھی قدریں ہیں، جن کی ہم سب تعریف کرتے ہیں، وہ واعظ کا موضوع ہے، نصیحت کا موضوع ہے، تلقین کا موضوع ہے، منبر و محراب سے بھی، گنبد و مینار سے بھی، اور ہر بڑا اپنے چھوٹے سے یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، رشوت سے بچنا چاہیے، سود پر تو ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ ہر استاد اپنے شاگرد سے یہی کہتا ہے، ہر بڑا اپنے چھوٹے سے یہی کہتا ہے، فحاشی، عریانی، بے حیائی کی سب مذمت کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور جھوٹ کے اور سود کے حوالے سے سب کا نقطہ نظر اور رائے ایک ہے، لیکن آپ کو بالکل ٹھیک یہ بات معلوم ہے کہ سارا معاشرہ ہی جھوٹ پر اور سود پر چل رہا ہے۔ اگر جھوٹ اور سود نہ ہو تو یہ معاشرہ کیسے چلے؟ ساری بنیادیں یہیں سے اٹھائی گئی ہیں۔ جتنے لوگ فحاشی کی، عریانی کی، ظلم کی مذمت کرتے ہیں، اس پر لکھتے ہیں، اس پر بولتے ہیں، لیکن سب کو معلوم ہے کہ ظلم ہی پر سارا معاشرہ استوار، عدل کا اور انصاف کا تو یہاں کوئی دور دورہ نہیں ہے، ڈھونڈنے سے بھی کوئی عدل اور انصاف تلاش کرنے کے باوجود بھی نہیں مل پاتا ہے۔ یہ آخر کیا معاجرہ ہے؟ یعنی اگر آپ کوئی سروے کریں تو 99% لوگ کہیں گے کہ ہم سود پر لعنت بھیجتے ہیں، جھوٹ کو برا سمجھتے ہیں، ظلم کی ہر شکل کی مذمت کرتے ہیں، اور یعنی بے حیائی، فحاشی سے نجات چاہتے ہیں، اور حالات میں عدل و انصاف چاہتے ہیں۔ تو بجا طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سارے ہی لوگ غلط کاموں کو غلط کہتے ہیں اور صحیح باتوں کو صحیح کہتے ہیں تو یہ غلط کام کرتا کون ہے؟ کون ہے کہ جو ان غلط اقدار کا پجاری ہے اور معاشرے میں ان کو رواج دیتا ہے، اور کون ہے کہ جو صحیح اقدار کو درست سمجھتا ہے اور واقعی اس طرف چلتا اور بڑھتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر 99% لوگ برے کو برا کہتے ہیں، برائی کو غلط سمجھتے ہیں، بھلائی کو اچھا کہتے ہیں، سچ کی تعریف کرتے ہیں، عدل و احسان کی مذمت نہیں بلکہ اس کا قصیدہ پڑھتے ہیں، تو اس لیے اس سوال پر تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ جو معاشرے کا تضاد ہے، یہ جو دورنگی ہے، جو نفاق ہے، یہ جو کہنا کچھ اور کرنا کچھ ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا؟ لوگ کیا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں؟ لوگ منافق ہو گئے ہیں، نفاق میں مبتلا ہے؟ آپ جتنا بھی اس پر غور کریں گے تو زیادہ مشکل نہ ہوگی کہ آسانی سے آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ ہر معاشرے کے اندر ایک نظام قائم ہوتا ہے، اور وہ نظام اس معاشرے کا، آپ اجازت دیں تو عرض کروں، خدا ہوتا ہے. لوگ اسی نظام کی بندگی کرتے ہیں، اسی کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اسی کے کہے پر عمل کرتے ہیں، اس کو برا بھلا بھی کہتے رہیں تو بھی اسی کے قانون پر عمل درآمد کرتے ہیں، اسی کی شریعت کو درست سمجھتے ہیں، اس لیے کہ جو نظام قائم ہو جائے وہ خدا کی طرح قائم ہوتا ہے، خدا کی طرح احکامات دیتا ہے. اور معاشرے میں جو لوگ اس نظام یا اس کے احکامات سے اختلاف بھی کرتے ہیں، وہ بھی بندگی اسی کی کرتے ہیں. معاشرے کے اندر قائم شدہ نظام ہی خدا ہے، باقی وہ خدا جس کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، جس کے لوگ مالا جپتے ہیں، جس کے لوگ تسبیحاں پڑھتے ہیں، جس کے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے معاشرے، اس کا کوئی قانون جاری اور ساری نہیں ہے، اس کی کوئی کتاب وہی کی حیثیت چاہے رکھتی ہو اس پر عمل درآمد نہیں ہے. اور اصلاً جو نظام قائم ہے وہ خدا ہے لوگ. اور اس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ لوگ احتجاج کرتے ہیں، یعنی یہ نظام اتنا مضبوط ہوتا ہے معاشرے میں کہ یہ جب جمعے کی چھٹی کرے تو جمعے کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیتا، جب جمعے کی چھٹی ختم کرے اور اتوار کی شروع کر دے تو آپ سے پوچھتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جمعے کی چھٹی کرنی چاہیے؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ جمعے کی چھٹی کرنی چاہیے؟ چھٹی تو کرنی ہی نہیں چاہیے. ایک دوسری بحث چھیڑ دیتا. یعنی یہ نظام جو معاشرے میں قائم ہوتا ہے یہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اگر یہ کل سے یہ فیصلہ کر لے کہ ٹریفک بائیں طرف نہیں دائیں طرف چلے گی، ریڈ سگنل پر رکے گی نہیں بلکہ چلے گی اور سبز بتی کے اوپر رکے گی، تو حادثات ہوں گے. اس لیے کہ عادت نہیں ہے لوگوں کی، لیکن بلاخر لوگ مانیں گے، احتجاج کریں گے، قراردادیں منظور کریں گے، شور مچائیں گے، کچھ ریلیاں نکالیں گے، لیکن بالآخر نظام کی بات مانیں گے. اس لیے کہ وہ خدا ہے، خدا بنا بیٹھا ہے. اس کے خلاف جتنے لوگ نعرے لگاتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، یہ نعرے ہیں، یہ فلسفے ہیں، یہ نظریے ہیں، یہ تقریریں ہیں، یہ لچھے دار تقریریں ہیں. لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، بڑی اچھی تقریر کی آپ نے، لیکن مانتے نظام کی بات. یہ امپورٹ ایکسپورٹ پالیسی بناتا ہے، یہ بجٹ بناتا ہے ہمارا نظام. یہ اگر معاشرے سے حلال کے تمام ذرائع ختم کر دے، بند کر دے، صرف حرام ہی کے راستے کھلے ہوں تو لوگ حرام کھاتے ہیں، مذمت کرتے ہیں حرام کی، برا بھلا کہتے ہیں حرام کو. پورا نظام اگر سودی معیشت پر قائم ہے تو یہ بڑی سادگی ہے کہ میں اور آپ یہ سمجھے کہ ہم تو حلال کھاتے ہیں، ہم تو اپنی صاحب محنت مشقت کی روزی کماتے ہیں، جو پیسہ ہے اس کے اندر سود شامل ہے، جو کپڑا آپ پہنے ہوئے اس میں سود شامل ہے، جو گندم آپ کھاتے ہیں اس میں سود شامل ہے، تو یہ بڑی سادگی ہے کہ ہم سمجھیں کہ نہیں، ہم حق حلال کی روزی کماتے ہیں. پورے نظام میں سود شرائط کیے ہوئے، جھوٹ شرائط کیے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاف ورزی اور بغاوت اس کے اندر شامل ہے، آخرت سے بے فکری اور انکار اس نظام میں شامل ہے. اس نظام سے جو پیسہ نکلے گا، اس نظام سے جو گندم اگے گی، اس نظام سے جو کپڑا بنے گا اور چلے گا، بہت سادہ ہوں گے وہ لوگ اس نظام کو جانتے نہیں ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ میں بڑا حلال رزق کماتا ہوں، بہت حلال رزق کھاتا ہوں. اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب کسی معاشرے کے اندر کوئی اچھا نظام قائم ہو جاتا تو اس معاشرے کا برے سے برا آدمی کافی اچھا ہوتا ہے. یعنی جو آدمی بہت خراب ہوتا ہے وہ بھی کافی اچھا ہوتا ہے، اس لیے کہ نظام اچھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اچھا نظام قائم ہو گیا تھا، سارے منافق با جماعت نماز پڑھتے تھے، سارے فساق جہاد کے لیے نکلتے تھے، اپنے آپ کو مجبور پاتے تھے، یعنی حالات کے اندر ایک تبدیلی تھی. اسی طریقے سے جب کسی معاشرے میں برا نظام قائم ہو جائے، یہی جھوٹ کا اور سود کا اور رشوت کا اور ظلم کا، تو معاشرے کا اچھے سے اچھا آدمی کافی برا ہوتا ہے. جس کو لوگ عابد الزاہد کہتے ہیں، جس کو لوگ حاجی کہتے ہیں، جس کو لوگ نمازی کہتے ہیں، وہ چند چیزوں میں بہت اچھا لیکن ویسے بہت برا، کافی برا بھی ہوتا ہے. اس لیے نظام کیونکہ خدا ہے، اس کی بندگی لوگوں کو کرنی پڑتی ہے، اسی لیے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اسلامی نظام لائے گا، یعنی بندگی خدا کا نظام، بندگی رب کا نظام، تاکہ ہمارے لیے حلال کمانا آسان ہو جائے، حرام کمانا ناممکن ہو جائے. اب تو حرام کمانا ممکن، آسان، سہل، اور حلال کمانا ناممکن ہو گیا ہے. یعنی صورتحال یہ ہے کہ ایک انسان اگر سبزی بیچنے والا ٹھیلا لے کر سڑک پر آتا ہے اور پولیس والا کہتا ہے نکالو 5 روپے، ارے بھائی کاہے کے 5 روپے، ٹھیلا سڑک پر لانے کے 5، اچھا بھائی واپس چلے، واپس جانے کے بھی 5 روپے، اچھا کہیں آگے نکل جاتا ہوں آگے جانے کے 5 روپے. اب اگر وہ سبزی والا پولیس والے کو 5 روپے دیتا ہے اور مولوی صاحب سے جا کر یہ پوچھتا ہے کہ مولوی صاحب آپ نے کہا تھا کہ رشوت دو گے تو بچوں کو حرام کھلاؤ گے، مجھے بتاؤ کہ میں حلال کیسے کماؤں، کوئی ہے طریقہ حلال کمانے کا، حق حلال روزی بنانے کا کوئی ہے طریقہ؟ یہ جو روز کے اشتہارات ہیں، راتوں رات کروڑ پتی بنی، راتوں رات کروڑ پتی تو کوئی حلال ذریعے سے نہیں بن سکتا، کوئی دھوکہ ہوگا، کوئی فریب ہوگا، کوئی چوری ہوگی، کوئی ڈاکہ ہوگا، سارے لوگوں کو دھوکہ دے کر کسی ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے، نہ ہوا ہو سب کے ساتھ دھوکہ ہو، ورنہ راتوں رات کروڑ پتی بننے کا کوئی نسخہ حلال کے اندر تو نہیں. اور لوگوں کے اندر یہ آرزو، یہ تمنا، یہ خواہش انگڑائی لیتی ہے کہ یار ایک دفعہ تو کروڑ پتی بن جایا جائے، اور اگر ایک دفعہ کروڑ پتی ہو گیا میں، میرے نام یہ قرآن فال نکل آیا، اس بستی کو تو چھوڑ ہی دوں گا، یہ محلہ تو رہنے کے قابل ہی نہیں، یہ کوئی رہنے کی جگہ ہے بھلا، لیکن ایک دفعہ کروڑ پتی بن جاؤں، ان دوستوں کو بھی بدل دوں گا، نئے دوست پیدا کروں گا، حالات بدل جائیں گے، وی آئی پی ہو جاؤں گا، 5-star لائف ہو. یعنی پورے معاشرے کے اندر چاروں طرف اشتہارات کی اس دنیا کے نتیجے میں یہ آرزو، یہ تمنا، یہ خواہش انگڑائی لے رہی ہے کہ کروڑ پتی، پھر ہم توبہ بھی کر لیں گے، اگر یہ کوئی غلط بھی آئیں گے کروڑ پتی بننے سے پیسے تو بعد میں ہم توبہ کر لیں گے، اس میں کیا جاتا ہے، ایک دفعہ تو کروڑ پتی بن جائے گا. تو گویا معاشرے میں حرام کے ذرائع سارے کھلے ہوئے ہیں، چوپٹ اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. یعنی جسے راتوں رات کروڑ پتی بننا ہو اور ارب پتی بننا ہو حرام طریقے سے، ایک میز کرسی لے کر بیٹھ جائے، بینر لگا لے کہ دبئی بھیجتے ہیں، آپ کا پاسپورٹ بنوائیں گے، آپ کا ویزا لگوائیں گے، دبئی بھجوا دیں گے، 50,000 روپے آپ لے کے آ جائیے، لائن لگ جائے گی اس کے سامنے، لوگ قرض اور ادھار لے کر آئیں گے، ایک دفعہ دبئی پہنچ جائیں گے تو کئی 50,000 ہمارے جیب کے اندر ہوں گے اور جمع کر لیں گے، لائن لگ جائے گی، سب کو 10-10 دن کا نوٹس ملے گا، 10 دن بعد آ کے اپنا پاسپورٹ ویزا لے جائیں، سب سے 50,000 روپے وصول ہو جائیں گے، اور 10 دن بعد جب لوگ جا کر دیکھیں تو وہ میز بھی نہیں ہے اور کرسی بھی نہیں ہے اور بینر بھی نہیں ہے. پوچھیں اڑوس پڑوس یہاں وہاں کے لوگوں سے کہ وہ ایک صاحب یہاں بیٹھتے تھے، وہ بینر لگا تھا دبئی بھیجنے، وہ کیا ہوا؟ پتہ چلے گا وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے. ارے اب کیا کیا جائے؟ اگر قریب کے تھانے میں آپ جا کر رپورٹ کریں گے تو ان کا 10% ہی حصہ تھا اس کے اندر، اگر دور کے بڑے تھانے میں جا کر رپورٹ کریں گے تو ان کا 25% ہی ہوتا ہے اس کے اندر، اور اگر ملک کے اندر مارشل لا لگا ہوا ہو تو ان کا تو 75% ہی ہوتا ہے. جہاں بھی جا کر رپورٹ کریں گے وہاں آپ ہی کو بٹھا لیں گے، آپ بیٹھے ہیں، آپ جو آپ کو لینے کے لیے آئے گا اس کو بھی بٹھا لیں گے وہیں تھانے کے، اس لیے آدمی رپورٹ بھی نہیں کرے گا. وہ تو راتوں رات کروڑ پتی لوگ بن رہے ہیں، راتوں رات ان کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے حرام طریقوں. حرام کمانا جس معاشرے میں آسان بنا دیا گیا ہو، اور حلال کمانا سبزی والے کے لیے بھی مشکل اور ناممکن بنا دیا ہو، ظاہر ہے کہ جو پورا نظام قائم ہے یہ طاغوت کی فرما روائی کا، اللہ سے بغاوت اور آخرت سے لوگوں کو دور لے جانے، بے فکر کرنے کا، ہر طرح سے رسالت کے انکار کا نظام ہے، اور اس میں یہی تمام چیزیں جھوٹ کی اور سود کی اور ظلم کی اور رشوت کی اور حرام خوری کی یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے اندر موجود ہیں. اب اس نظام کو تو پھر بدلنا چاہیے نا, یہ تو سیدھی سادھی سی بات. لیکن ہم لوگ بھی بڑے سادہ ہیں, یا یوں کہیے کہ ویسے تو بڑے ذہین ہیں, موقع دیکھ کر سادہ بھی ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں وہاں کراچی میں وہ جو بلدیاتی نظام قائم ہے اس میں کبھی کبھی اس طرح کا اعلان ہوتا ہے کہ رنچھوڑ لائن کے علاقے میں ایک بہت بڑی بستی ہے, پینے کے پانی کی لائن اور گٹر کی لائن مل گئی ہے, زیادہ لوگ ذرا پانی احتیاط سے ابال کر پیئیں, ہم بھی ذرا کوشش کر رہے ہیں دو چار روز میں سب ٹھیک ہو جائے گا. جس آبادی میں 15-20 لاکھ لوگ رہتے ہیں اور وہاں اگر یہ اعلان ہو جائے کہ پینے کے پانی کی لائن اور گٹر کی لائن مل گئی ہے, کوئی ایک آدمی ہم نے نہیں دیکھا کہ جو کہ مولوی صاحب ذرا دعا کیجیے گا پینے کے پانی کی لائن گٹر کی لائن مل گئی, دعا کیجیے ذرا ٹھیک ہو جائے. کوئی نہیں دعا کرتا, کوئی نہیں کہتا کہ مولوی صاحب سے تعویذ لے آیا جائے, نل کے گلے میں باندھ دیا جائے, بسم اللہ کر کے کھولا جائے, ٹھیک آئے گا پانی. کوئی یہ مشورہ نہیں دے, کوئی نہیں کہتا کہ نلوں کے سامنے بیٹھ کے آیت کریمہ کا ختم کیا جائے. کتنے سمجھدار ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ پینے کے پانی کی لائن اور گٹر کی لائن جہاں سے ملی ہے جب سے وہاں سے اس کو جدا نہیں کیا جائے گا. آیت کریمہ سے اور تعویذ سے اور امام زامن سے اور دعاؤں سے مسئلہ نہیں حل ہوگا کہ سارے لوگ کہیں کہ نلوں کے سامنے سب لوگ بیٹھ کر قرآن خوانی کریں, 3 دن قرآن خوانی کریں, پانی بالکل ٹھیک ہو جائے. کتنے سمجھدار ہیں کہ 15-20 لاکھ کی آبادی میں لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جہاں یہ لائن ملی ہے وہیں سے لائن کو جدا کرنا ہو. اس کے لیے لوگ کونسلر کے خلاف احتجاج کرتے ہیں, بالٹیوں کا جلوس نکالتے ہیں, اخباروں کے اندر بیانات دیتے ہیں, احتجاجی مظاہرے کرتے ہیں, کوئی مولوی صاحب سے نہیں کہ. لیکن جب نظام کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا اسلامی نظام کی, ان کا اسلامی نظام, ان کا امین, سب اپنے اپنے گھروں کو آ جاتے ہیں. پچھلے 60 سال سے آپ عید بقرعید اور جمعۃ الوداع کے اگلے دن جو اخبارات چھپے ہیں 60 سال سے ان کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, ایک ہی سرخی ہے سب کی کہ کروڑوں فرزندان توحید نے فلسطین کی آزادی کے لیے اور کشمیر کی آزادی کے لیے آمین آمین دعائیں مانگ کر اپنے اپنے گھروں کو آ گئے. نہ فلسطین آزاد ہوتا ہے نہ کشمیر آزاد ہوتا ہے. ایک دائرے میں ہم بڑے سمجھدار جدوجہد کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, کونسلر کو بدل دیتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, پانی ٹھیک کراتے ہیں کہ پانی جہاں مل گیا ہے وہاں الگ کیا جائے اس. لیکن دوسرے دائرے میں ہم کہتے ہیں دعاؤں سے کشمیر آزاد ہو جائے, فلسطین آزاد ہو جائے. مولوی صاحب ذرا وہ شریعت کے لیے ذرا آج کل کیجیے گا, ان کا شریعت, ان کا آمین, اپنے اپنے گھروں کو واپس آ جائے. بیک وقت ہم کتنے سمجھدار ہیں اور کتنے نہ سمجھ. جہاں سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے وہاں سمجھدار نظر آتے. یعنی جس باپ کی بیٹی کو رخصت کرنے میں 20-25 دن رہ گئے ہوں اور اس باپ کے پاس پلے کچھ بھی نہ ہو, وہ اس سے جا کر قرض لیتا ہے, اس سے جا کر ادھار لیتا ہے, یہاں کمیٹی ڈالتا ہے, اس سے جا کر بات کرتا ہے, اس کی داڑھی کو چھوتا ہے, یار کہیں تم 5,000 کا تم انتظام کر دو, اس لیے کہ 20 دن رہ گئے بیٹی کی شادی میں, رخصتی میں. کوئی باپ آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ مسلح بچھا کر بیٹھ جائے دیگے زردے کی اور 5 تولے سونا اور کوئی 10 جوڑے کپڑے ہو جائے, اللہ بس یہ 20 دن رہ گئے, اب 19 دن رہ گئے, اللہ کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے, اب تو 18 دن رہ گئے, کوئی مسلح پر نہیں بیٹھ. سب سمجھدار لوگ ہیں, جہاں سے کوشش کرنی چاہیے وہیں کرتے, پھر دعا بھی مانگ لیتے ہوں گے, لیکن جانتے ہیں کہ دعا کا کیا مقام ہے اور کوشش کا اور جدوجہد کا کیا مقام ہے. اس لیے یہ بات ہمارے ذہن میں تو ہے, میں پھر تازہ کرنا چاہتا ہوں کہ نظاموں کی کشمکش میں بھی نظام ہی فتح مند ہوتے ہیں, نظام ہی ناکام ہوتے ہیں. اگر جھوٹ کا اور سود کا اور حرام خوری کا نظام قائم ہے تو سچ کا اور سود سے نجات کا اور ظلم کے بجائے عدل کا نظام لانے کے لیے بڑی جدوجہد کی ضرورت ہے. زندگی کے تمام دائروں کے اندر بڑی کشمکش بول لینے کی ضرورت ہے, اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور ویسے ہم سب جانتے ہیں اس بات, اس لیے کہ یہ معاشرہ بھی بڑا تہ در تہ اور پیچ در پیچ ہے اور یہ اتنی آسانی سے لوگوں کی گرفت میں بھی نہیں آتا, اور اس کے ٹینٹیکلز اور اس کی جڑیں جو ہیں بڑی دور تک پھیلی ہوئی ہیں, یہ بمشکل لوگوں کو اپنی گرفت میں آنے دیتا ہے اور بمشکل اس کی طرف مارچ کرنے والے اس کو پاتے اور اس کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں. انگنت طریقے اس میں اپنائے ہوئے, اور آپ ہی کی وکٹ کے اوپر یہ کھیلتا ہے اور آپ ہی کے دائرے میں نظر آتا ہے اور آپ سے زیادہ بعض اوقات متحرک اور فعال اور پرجوش دکھائی دیتا ہے, لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. جو اس لیے یہ بات تو طے شدہ ہے کہ نظام کو شکست بھی نظام دے سکتا ہے. جو معاشرے کے اندر نظام ظلم کا قائم ہے, کوئی عدل کا نظام اگر آپ کے پاس ہے, کوئی اس کے دلائل اور فلسفہ اور نظریہ اور جدوجہد اور کشمکش آپ کے پاس ہے, کوئی اس کے جلو میں چلنے والے اور جان ہتیلی پر لے کر نکلنے والے کوئی کارکن آپ کے ساتھ ہیں, کوئی اس کے حوالے سے اپنی تنظیم اور اپنا ڈسپلن اپنی آرگنائزیشن قائم کرنے والے لوگ آپ کے ساتھ ہیں, تب تو براہ راست ٹکر ہوگی, براہ راست مقابلہ ہوگا, دلیل کے مقابلے میں دلیل ہوگی, استدلال کے مقابلے میں استدلال ہوگا, جدوجہد کے مقابلے میں جدوجہد ہوگی, نعروں کے مقابلے میں نعرے ہوں گے, فلسفے کے مقابلے میں فلسفہ ہوگا, نظریے کے مقابلے میں نظریہ ہوگا, اور اس کے کارندوں اور مفاد پرستوں کے ٹولے کے مقابلے میں کارکنوں کی ایسی قیادت اور کھیپ ہوگی کہ جو تمام دائروں میں اور مورچوں میں جدوجہد کر کے اس کو بے دخل کر سکے, اس کو پلپلا کر سکے, اس کو بے وقت کر سکے, اس کو بے عزت کر سکے, اس کے نعروں کا کھوکھلا پن ثابت کر سکے. اس معاشرے میں یہ کام بہت کامیابی کے ساتھ ایک مرتبہ آپ نے سوشلزم کے خلاف کیا. لمبے عرصے تک جدوجہد کے نتیجے میں آپ نے سوشلزم اور کمیونزم کے کھوکھلے پن کو, اس کے فلسفے اور اس کے نظریے کو مسترد کرنے کے لیے, یہ ٹھیک ہے کہ جب آپ نے یہ کام شروع کیا تھا تو آپ تھوڑے تھے, کم تھے, بظاہر بے نام تھے, آپ کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا تھا, گئے گزرے تھے. تعلیمی اداروں کے اندر بھی, مزدوروں کی یونینوں اور اس کے اندر بھی, جہاں جہاں محنت کش تھے, طلبہ تھے, نوجوان تھے, جہاں جہاں مزدور تھے, کسان تھے, معاشرے کے پسے ہوئے دبے ہوئے طبقات تھے, ان میں سوشلزم نے کمیونزم نے سرایت کر لیا. وہ سارے لوگ اسی کے نعرے لگاتے تھے, اسی کے گن گاتے تھے, اسی کا لٹریچر تقسیم کرتے تھے اور اسی کے فیشن کو اپناتے تھے, اسی کا حوالہ دے کر روس کا اور چین کا اور دنیا بھر کا حوالہ دے کر لوگوں سے بات کرتے تھے. اور بظاہر آپ نے پڑھا ہوگا, سنا ہوگا لوگوں سے اس بات کا چرچا کہ بظاہر آپ ایک اور ایک ہزار کا مقابلہ اس وقت رکھتے تھے, آپ اگر ایک تھے تو وہ ایک ہزار تھے, اور بے وسیلہ اور گئے گزرے اور کچھ نہ ہونے والی کیفیت سے دو چار, لیکن آپ نے کارکن کے مقابلے میں کارکن اٹھا کے کھڑا کیا, کردار کھڑا کیا, فلسفے کے مقابلے میں فلسفہ دیا, نظریے کے مقابلے میں نظریہ دیا, پھر سلوگنز کے مقابلے میں سلوگنز دیے, پھر جدوجہد کے مقابلے میں آپ نے ایک بڑی جدوجہد, ایک بڑی کشمکش معاشرے کے اندر پیدا کی, اور پھر وقت گزرا اور حالات بدلے, پھر جگہ جگہ یونینز کے, چاہے وہ مزدور کے ہوں یا طلبہ کے ہوں, انتخابات بھی آپ نے جیتے, اور مختلف معاہدوں پر کردار کے مظاہرے کی وجہ سے بڑی تعداد لوگوں کی آپ کے ساتھ آنی شروع ہوئی, اور حالانکہ ان کے پیچھے ریاستیں تھیں, ان کے پیچھے اس ملک کے اندر جتنی روسی کیمپ نے لائبریریاں قائم کی تھی, اور پورا لٹریچر ٹنوں کے حساب سے ان کے پاس موجود تھا, لیکن آپ نے بھی لٹریچر کا مقابلہ لٹریچر سے کیا. آج یہ جنگ جیتی جا چکی ہے, وہ سارا نظریہ فلاپ ہو گیا ہے, وہ ہواؤں کے اندر تحلیل ہو گیا ہے, سوشلزم اور کمیونزم اب کہانی اور افسانے کا موضوع بھی نہیں رہا ہے, لوگ اس کا نام ہی نہیں لیتے, کہیں اس کا ذکر ہی نہیں آتا, حالانکہ پوری دنیا کے اندر جو انتخابات ہوتے تھے, صدارتی انتخاب ہو, قومی انتخابات ہو, کالج, یونیورسٹی, مزدور یونین, پریس کلب, جس جس کا نام لے, ان سب کے وکلا کے اور صحافیوں, ان سب کے انتخابات پہ اصل نعرہ سوشلزم, عرب سوشلزم, اسلامی سوشلزم, سائنٹیفک سوشلزم, جیسے حالات تھے ویسا سوشلزم, اس کی سرخی کو لوگ اجاگر کرتے تھے, اور اس کے پیچھے جدوجہد کا ایک پورا تومار اٹھاتے تھے. نظام کے مقابلے میں نظام کامیاب ہو, نظام کے مقابلے میں نظام ناکام ہو. نظام کارکن پیدا کرتے ہیں, پرجوش کارکن, متحرک کارکن, اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والے, ایثار و قربانی کا پے کر کارکن پیدا کرتے ہیں. اور وہ نظام کے جو بڑے مقاصد کے لیے, بڑے نظم و لین کے لیے بڑی جدوجہد اٹھاتے ہیں, ان کی نگاہیں اس دنیا پر مرکوز نہیں ہوتی, انہیں معلوم ہے کہ یہ تو عارضی دنیا, یہ زندگی عارضی ہے, پانی کا بلبلا ابھی ہے اور ابھی نہیں ہے, اس زندگی کی خوشی بھی عارضی ہے, اس زندگی کا غم بھی عارضی, اس زندگی کی نعمتیں بھی عارضی ہیں, اس زندگی کی محرومیاں بھی عارضی. اگر میں محروم ہوں تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ محرومی بالکل عارضی ہے, کچھ دن کی ہے, پھر ایک نیا جہان طلوع ہونے والا, پھر موت کے آئینے سے گزر کر زندگی کا اصل جو میدان ہے وہ کھلنے والا، یہ یقین، اور اس یقین سے سرشاری کے نتیجے میں پھر آپ ان راہوں پر چلتے ہیں کہ یہ اس زندگی کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان کو آپ پورا کرتے ہیں. اس لیے نظاموں کی کشمکش میں نظام ہی کامیاب ہوتا. یہاں ایک ذہنوں میں سوال بھی پیدا ہوتا ہے، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں جدوجہد بھی اسی معاشرے میں کر رہے ہیں، لیکن یہ معاشرہ تو بڑا مضبوط معاشرہ ہے، برادری کے اتنے تقاضے ہیں کہ چھ پورے نہ کریں آپ تو بھی چار تو پورے کرنے پڑتے ہیں، گھر والوں کا، بڑوں کا اتنا دباؤ ہے اگر ساری باتیں ان کی نہ مانیں تو کچھ تو ماننی پڑتی ہے نا، چاروں طرف کے حالات میں کوئی پیٹ پہ پتھر تو آج کل نہیں باندھتا، مقروض ہو جاتا ہے پتھر نہیں باندھتا، وہ مقروض ہوتا ہے کہ جس نے لوگوں سے پیسے لیے ہوئے گزارا تو کرنا پڑتا ہے، شادیاں بھی کرنی ہیں، بچے بھی ہونے ہیں، گھر بھی بسانے ہیں، تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، معاشرے میں رہنا ہے، اس کو نبھانا ہے. تو مولوی صاحب باتیں تو آپ بہت اچھی کر رہے ہیں، لیکن یہ تو حقائق کی دنیا میں جو زمینی حقائق ان کو تو تسلیم کرنا ہے نا، پھر آسمانی حقائق اور ایمانی حقائق وہ بیچارے منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں اور زمینی حقائق فیصلے کرواتے ہیں، اپنی جانب ہم کو مبذول کراتے ہیں، اپنا غلام اور اپنا بندہ ہم کو بناتے ہیں اور ہم اس طرف لیکن یہ سوال تو ہے، میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گا، لیکن آپ اس سوال کا جواب پا لیں گے میری گفتگو. دیکھیے آپ سے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، یہاں تو اہل علم بھی بیٹھے ہیں. شریعت میں ایک اصطلاح ہے استرار کی، استراری حالت، کوئی بھی شخص کسی بھی وقت کوئی بھی معاشرہ بھی استراری حالت سے دوچار ہو سکتا ہے، اور استراری حالت کے اندر وقتی طور پر حرام بھی حلال ہو جاتا ہے. یعنی جان بچانے کے لیے اگر سور کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو سور اس وقت کھایا جا سکتا ہے، جان بچنی چاہیے، وہ جو مقاصد ہے اس میں جان کو بچانا بڑا اہم مقصد، مقاصد شریعہ. اب اگر ایک شخص حالت اضطرار میں سور کھانے پر مجبور ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی ہے جو سور کھاتی ہے، ان کا مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی، اگر یہ دونوں آدمی ایک ہی ڈائننگ ٹیبل کے اوپر بیٹھے، ایک وہ جس کے نزدیک حرام حلال کا مسئلہ نہیں، وہ سور کی ہر طرح کی ڈشیں کھاتے ہیں، سجاتے ہیں، کرتے ہیں، اور دوسرا وہ کہ جو حالت اضطرار میں سور کھا رہا، بظاہر ایک ہی میز پر بیٹھ کر دو آدمی سور کھا رہے ہیں، لیکن آپ ذرا تصور میں لائیے، آپ کا کیا خیال ہے دونوں ایک ہی طرح کے نظر آئیں گے؟ دونوں میں بڑا فرق دکھائی دے. وہ جو حالت اضطرار میں سور کھا رہا ہے اس کو قے آ رہی ہوگی، اس سے الٹی ہو رہی ہوگی، اس سے کھایا نہیں جا رہا ہوگا، اس کا منہ بن رہا ہوگا، وہ بامر مجبوری اس کا کوئی نوالا لے رہا ہو، جبکہ دوسرا آدمی بڑے آرام سے کھا رہا ہو. لیکن اگر یہ پہلا آدمی کبھی آپ دیکھیں کہ 10 ڈشیں سجا کر بیٹھ گیا ہے، یہ سور کے کوفتے ہیں، یہ سور کے شامی کباب ہیں، یہ سور کا قورمہ ہے، یہ سور کی بریانی ہے، یہ سور کا متنجن ہے، یہ سور کا، ارے بھائی کیا بات ہے، سامنے آج کل حالت اضطرار میں، ارے حالت اضطرار میں 10 ڈشیں سجا کر آدمی بیٹھتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اور وہ دونوں میں کوئی فرق نہیں رہا. یہ جس نظام کی بات ہم کر رہے ہیں، اس نظام سے ہمارا رشتہ وہی ہونا چاہیے کہ جو حالت اضطرار میں سور سے رشتہ ہو. کھانا تو پڑ رہا ہے بامر مجبوری، جان بچانے کے لیے کر رہا ہے، لیکن پھر وہ اس کی ڈشیں نہیں سجائے گا، پھر اپنی لائف کو 5-star لائف اور کل سے بہتر آج اور آج سے بہتر ہو کل، اس کا عنوان نہیں سجائے. اس لیے یہ فرق اگر باقی اس معاشرے میں رہنے کے باوجود اپنی برادری، اپنے خاندان، اپنے گھر والے، اپنے دوست اور احباب، ان سب سے رشتے اور ناطے اور تعلق کو برقرار رکھنے کے باوجود ان کے رنگ میں رنگ جانا، ان جیسا ہو جانا، ان کی ترجیحات کو اپنا لینا، اس کے مطابق انہی سانچوں کے اندر اپنے آپ کو ڈھال لینا، یہ تو گویا ہم اس نظام کا حصہ ہو گئے، اس کے خلاف جدوجہد نہیں کر سکتے. اور ویسے تو دیکھیے جو جدوجہد کرتے بھی ہیں، یہ بات ذہن میں تو رہنی چاہیے چاہے جس طرح بھی آپ اس کو سمجھیں، جو لوگ 10 گھنٹے اس نظام کی چاکری کرتے ہیں، اس کے اکاؤنٹنٹ ہیں، اس کے انجینئر ہیں، اس کے ڈاکٹر ہیں، اس کے پلمبر ہیں، اس کے فلاں ہیں، اس کے وہ 2 گھنٹے اس کے خلاف نعرے بھی لگاتے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں جانتے، مرد آباد، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، پھر اس کی خدمت کرتے. یعنی اگر یہ اکاؤنٹنٹ نہ ہو، اگر یہ انجینئر نہ ہو، اگر یہ ڈاکٹر نہ ہو، اگر یہ پلمبرز نہ ہو، اگر یہ سارے لوگ جو اکائیاں ہیں اس نظام کو چلانے والی اس نظام سے دستبردار ہو جائیں تو نظام فلاپ ہو جائے گا. لیکن یہ بڑی دیر میں ہوتا ہے جب ایسی تحریکیں اپنے عروج پر پہنچ جائیں کہ آپ پیرالائز کر دیں پورے معاشرے کو اور حالات کی گردان میں گرفت میں لے آئیں ان کو سب اپنا کام چھوڑ دیں, تو وقتی اور عارضی طور پر پھر یہ نظام جواب دے جاتا. پھر کوئی ٹریفک کنٹرول کرنے والا, پھر کوئی پالیسی بنانے والا, پھر کوئی وزیر وزارت کرنے والا, پھر کوئی صحیح معنوں میں لوگوں کے گردنوں پر سوار ہو کر ظلم کرنے والا. یہ اکائیاں منتشر ہونے لگتی ہیں, کمزور ہونے لگتی ہیں, پلپلی ہو جاتی ہیں, مسترب ہو جاتی ہیں, شکست سے دوچار ہو جاتی ہیں, دیوار سے لگ جاتی ہیں, بند گلی کی اسیر ہو جاتی ہیں, دلدل کے اندر دھکیل دی جاتی ہیں اور پھر بالآخر ایواپوریٹ اور تحلیل ہو جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی. لیکن یہ بہت بات کا مرحلہ, اس سے پہلے اس نظام سے ایک دوری مجھے اور آپ کو انفرادی دائرے کے اندر زندگی گزارتے ہوئے اور یہاں پر رہتے ہوئے بھی ایک ڈسٹنس اس سے پیدا کرنا اور اس سے تعلق اور رشتہ داری کے اندر مضبوطیوں کو کمزور کرنا یہ بالکل ناگزیر ہے کہ اس کا حصہ نہ بنے اور اس سے رشتہ وہ رکھیں کہ جو حالت اضطرار میں سور کے ساتھ رشتہ, اس کی ڈشیں نہ سجائیں کہ ہم آج کل حالت اضطرار. دیکھیے جو تحریکیں اٹھتی ہیں نظاموں کو بدلنے, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پر سرفراز ہوئے تو آپ کی عمر 40 سال, آپ کے ہم عمر اگر کوئی تھے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, باقی تو سب بہت چھوٹے تھے, بہت چھوٹے تھے, یعنی 18-20 سال والے, اور اس سے یہ پورا بدر کا مارکا ہے اور 313 اس کے اندر ہے. مختلف مورخین نے اس کی اوسط عمر نکالی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس وقت 53 سال کے, اور جس جنگ جویانہ صلاحیت کا, اس سے پہلے آپ نے کوئی جنگ لڑی نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بدر آپ کا پہلا مارکا, لیکن جس طرح کی سپہ سالاری اور جس طرح کی قیادت اور جس طرح کی سوجھ بوجھ, جس طرح کی بصیرت و بصارت, جس طرح جنگی فنون کے اندر مہارت کا مظاہرہ آپ نے کیا ہے, یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کسی نظریے سے, کسی دین سے, کسی نظام سے زبردست وابستگی کے نتیجے میں دوسرے نظام اور دوسرے نظریے اور دوسرے فلسفے کے مقابلے میں آدمی آراستہ پراستہ ہو جائے تو ساری فیکلٹیز اس کی صلاحیتوں کی جو ہیں وہ ابھر آتی ہیں اور مجتمع ہو کر اس کا ساتھ دیتی ہیں. یعنی پوری اوسط عمر آپ بدر کے شرکا کے نکالے تو وہ 30 سال سے زیادہ نہیں بنتی. لیکن چلیے یہ ذکر آ گیا ہے تو یہاں اس بات کا ذرا تھوڑا سا ذرا آگے بڑھ کر بھی ذکر کروں, جس میں 2-3 عوامل ہیں جن کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ جب میدان بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو صحابہ اکرام کو تو آپ نے آرام کرنے کا حکم دیا اور خود آپ مسلح کے اوپر کھڑے ہو گئے. واقعات میں آتا ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ کھڑے ہیں. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہے ہیں, جناب صدیق اکبر سن رہے ہیں, ساتھ موجود ہیں, بار بار آپ کی چادر گرتی ہے اور بار بار وہ آپ کی چادر اٹھا کر آپ کے کاندھے پر رکھتے ہیں, اور لمحات میں سے مرحلوں میں سے ایک لمحہ وہ بھی آیا کہ جب آپ ہم کلامی میں بہت آگے بڑھے اور بار بار اپنے رب سے التجا اور نصرت کی اور تائید کی درخواست کرتے رہے تو نبی جناب صدیق اکبر بھی بول اٹھے. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے میں ہم کلام ہے, آپ بول پڑے اور کہا کہ حضور بس کیجیے, بس کیجیے, اس لیے کہ وہ آپ کو ناکام کرنے والا نہیں تو آپ کو کامیاب کرے گا, اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید آپ کے قدم چومے گی. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس لمحے اپنے رب سے محو مناجات ہیں تو پکار پکار کر اپنی کارکردگی کی پوری رپورٹ بھی پیش کر رہے ہیں اور پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ مولا یہ کل 313 ہے. یعنی گویا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ پہلے صرف 313 ہوا کرتے تھے, یہ کل 313 ہے, زندگی بھر کی کمائی ہے یہ 313. وہ 13 سال جو مکے میں گزرے اور 2 سال مدینہ طیبہ کے, یہ 15 سال کی جمع پونجی ہے یہ 313. یہ کئی کئی وقت کے فاقے سے ہیں, ان کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں یہ 313, ان کے جسم پر چیتڑے لگے ہوئے ہیں, مناسب لباس ان کو میسر نہیں ہے یہ 313, ये नंगे पैर चलकर यहां तक आए हैं, इनके पैरों को जूतियां मैसर नहीं है, ये 313। और आप फरमाते हैं कि ये चंद ऊंट हैं, चंद घोड़े हैं, चंद टूटी तलवारें हैं, बस यही कुल असलाह और साजो सामान और यही कुल लाओ लश्कर है, ये 313। हां ये 313 है, जज्बे जिहाद से सरशार 313। शहादत का शौक और उसकी तमन्ना लिए हुए, आरजू लिए हुए, तुझसे मुलाकात के मुंतजर और बेकरार 313। और फिर एक अजीब गरीब बात आपकी जबान मुबारक पर आती है कि मौला अगर कल की सुबह ये 313 कामयाब न हुए तो फिर कयामत तक तेरा नाम लेवा कोई ना हो। बड़ी बात है जो आपकी जबान मुबारक पर आई, लेकिन ये बड़ी बात आप ही की जबान मुबारक को सचती है जिसने 13 साल मक्के में अपनों के दरमियान अजनबी रहकर गैर होकर गुजारे। हम कहते हैं ना कि सलाम उस पर कि घर के लोग जिससे जंग करते थे, वतन के लोग जिसको तंग करते थे, हम तो फारिग हो जाते हैं ना सलाम पढ़ते, लेकिन जरा तसव्वुर में लाइए कैसे वो 13 साल गुजरे थे। इसलिए आप ही की जबान मुबारक पर यह बात सचती थी कि आप कहें कि कल की सुबह अगर ये कामयाब ना हुए तो फिर तेरा नाम लेगा कयामत तक कोई ना हो। जबकि आपको मालूम है उधर से जो लश्कर चला आता था वो कई गुना बड़ा लश्कर था, 1000 से भी ज्यादा, यानी 3 गुने से भी ज्यादा बड़ा लश्कर अददी एतबार से, और बड़ा जंगी महारत और तजुर्बा रखने वाला लश्कर। उसमें दर्जनों लोग वो थे कि जिन्होंने 12 जंगें लड़ी थी और जीती थी और जंग के पूरे कल्चर से वाकिफ, बड़े बाजे गाजे के साथ, शोरों शगब के साथ उछलते कूदते नारे लगाते और ऐलान करते आ रहे थे, किब्र और नफ़रत के डोंगरे बरसाते हुए कि इन मुसलमानों को बताएंगे कि जंगें लड़ी कैसे जाती हैं और जीती कैसे जाती। मारका हुआ, अपने नतीजे अंजाम को पहुंचा, मैं उस तफसील में नहीं जा रहा, लेकिन बदर ने इस पैगाम को हमेशा के लिए उम्मत मुस्लिमा के लिए एक नविश्ते दीवार की बनी तहरीर बनाकर पेश कर दिया कि हमेशा ऐसा ही होगा, जब अकीदों के दरमियान जंग होगी, जब निजामों के दरमियान कश्मकश होगी, जब उसूलों के दरमियान मारका होगा, जब अल्लाह और ताबूत की फरमा रवाई के हवाले से कोई चैलेंज दरपेश होगा, तो फिर अददी कुव्वत बेमानी हो जाए, फिर असलाह और साजो सामान और जंगी हथियार ज्यादा और कम बिल्कुल बेमाने फुटनोट में चले जाएंगे। टेक्स्ट के अंदर असल बात यह होगी कि कौन उसूलों का साथ देने वाला, कौन अकीदे के लिए उठने वाला, कौन सच्चाई और हक का पैकर बनकर बातिल पर दबाव डालने वाला और उसको शिकस्त से दोचार करने वाला है। बदर ने हमेशा के लिए पैगाम दे दिया है, लेकिन मैं और आप बदर को बयान तो बहुत अच्छा करते और सुनते हैं, लेकिन इस पैगाम की हकानियत और सच्चाई पर जरा तरह यकीन नहीं आता। और फिर जहन के अंदर ये वसवसे जन्म लेते हैं कि बड़ा तो भारत अमरीका है, उसकी खुदाई तो कायम है, और अमरीका और उसके इत्तेहादी ये जब इराक का रुख कर ले, जब अफगानिस्तान में चले जाएं, ये जो मंसूबा बना ले, जो साजिश तैयार कर ले, उसको तो कामयाब होना ही होना। अमरीका से क्या टक्कर ली जाए भाई, अमरीका से डरो, अमरीका बहुत बड़ा, मिंबर पर बैठकर भी लोग कह देते हैं कि गैर हकीमाना बात है कि अमरीका से लड़ाई की बात की जाए। मेहराब से भी ये सदा कभी कभी हम बुलंद कर देते हैं, अमरीका के डेजी कटर्स का और उसके नेपाम बमों का और उसके जितने हथियार और साइंस और टेक्नोलॉजी की इजादात है, भाई आप बिल्कुल नहीं थे, ऐसा ना करें ना, उसे साथ देना चाहिए, उसको बुरा भला नहीं कहना चाहिए, कोई हिकमत और दानाई की बात करनी चाहिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट उसको देनी चाहिए, सेंसिटिव एयरपोर्ट उसको देने चाहिए, उसके साथ मिलजुल कर आगे का प्रोग्राम बनाना चाहिए। बड़े बड़े दानिश्वर अहले दानिश और बिनिश, बड़े कॉलम निगार, बड़े इदारिया नवीज, बड़ी लॉबी, सेकुलर लॉबी नहीं बल्कि वो जो बीच के बड़ी तादाद में लोग हैं, और गज़वे बदर पुकार पुकार कर ये कह रही है कि अल्लाह से डरो, अल्लाह ही सबसे बड़ा, उसके लिए लड़ोगे तो तुम्हारा ज़ोफ़ कुव्वत के अंदर बदल जाए, उसके निजाम को लेकर उठोगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को लेकर उठोगे, तो खुद तुम्हारे कदमों के अंदर जमाव पैदा होगा, तुम तहम्मुल का कोहे गरा बनो। बल्कि यहां एक बात और सुना देता हूं, अज़ान होने वाली उससे पहले पहले حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میدان بدر میں پہلا مرحلہ یہ تھا کہ ایک ادھر سے لڑنے کے لیے آتا تھا، ایک ادھر سے لڑنے کے لیے آتا تھا، لیکن اس اخاڑ پچھاڑ میں جب کفار نے بازی کو ہرتے دیکھا تو فرماتے ہیں کہ پھر اجتماعی جنگ شروع ہو گئی۔ پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ اجتماعی جنگ میں اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ انسان کا دایاں بھی مضبوط ہو اور اس کا بایاں بھی مضبوط ہو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دائیں طرف نگاہ دوڑائی تو ایک معصوم کمسن سے نوجوان کو اپنی دائیں طرف کھڑے دیکھا، دل ہی دل میں میں نے کہا کہ عبد الرحمان تم تو مارے گئے، تمہارا تو دایاں بڑا ہی کمزور، اس دائیں کے ساتھ بڑا اجتماعی جنگ کیا لڑو گے؟ فرماتے ہیں میں نے پھر بائیں طرف دیکھا تو ایک اور کمسن سے نوجوان کو بائیں طرف کھڑے دیکھا، بس پیروں تلے زمین نکل گئی اور میں نے اپنے آپ سے کہا کہ عبد الرحمان تمہارا تو دایاں بھی کمزور ہے اور بایاں بھی کمزور، اور یہ اجتماعی جنگ سامنے کھڑی ہے، کیسے اس سے نبرد آزما ہو؟ فرماتے ہیں کہ ابھی اسی اجیر بن میں تھا اور دل ہی دل میں نقشے بنا رہا تھا کہ دونوں معصوم سے نوجوان باواز بلند بولے، چلا کر بولے اور مل کر دونوں نے کہا چچا ابو جہل کہاں ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے دونوں کو سر سے لے کر پیر تک دیکھا اور پوچھا کہ بھتیجے تم ابو جہل کا کیا کرو؟ دونوں نے لیام سے تلواریں نکالی، ضلع کے اندر لہرائی اور کہا کہ چچا گھر سے طے کر کر آئے ہیں، ابو جہل کا کام تمام کریں گے، اللہ کے اس باغی کو جہنم رسید کریں گے، خاک اور خون کے اندر نتھیڑیں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کے باغی کو اس دنیا سے رخصت کا گھر سے طے کر کر آئے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اچھا دیکھو وہاں سامنے مچان پر فلا رنگ کے کپڑوں میں ملبوس بیٹھا ہے، بس وہی ابو جہل بیٹھا، بار بار اس کی فوج تتر بتر ہوتی ہے، بار بار وہ ان کو منظم کرتا اور آگے بڑھاتا، بار بار اس کی فوج شکست سے دوچار ہوتی اور پسپا ہوتی ہے، بار بار وہ ان کو لشکارتا اور آگے کی طرف بڑھاتا ہے، وہ دیکھو وہاں سامنے مچان پر فلا رنگ کے کپڑوں میں ملبوس ابو جہل بیٹھا۔ فرماتے ہیں کہ ابھی بات ادھوری تھی، ابھی جملے نامکمل تھے، ابھی کچھ کہنا باقی تھا کہ دونوں نوجوان بجلی کی طرح کوندے، طوفان کی طرح اٹھے، آندھی کی طرح لپکے، مچان کے قریب پہنچے، دونوں نے تلوار سے وار کیا اور دونوں کی تلوار کا وار ابو جہل کی گردن پر لگا، ابو جہل مچان سے نیچے گیا، خاک اور خون کے اندر لتھا ہوا ابو جہل انہیں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جہنم رسید۔ لیکن یہ واقعہ رہتی دنیا تک میرے اور ایمان کو تازگی، میرے اور آپ کے ایمان کو تازگی دینے اور رہنمائی دینے کے لیے موجود، اور یہ واقعہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں ہر دور کے اندر ابو جہل پیدا ہوتے رہیں گے، نام ان کا ٹونی بلیئر ہوگا، نام ان کا جارج بش ہوگا، نام ان کا حامد کرزئی ہوگا، نام ان کا پرویز مشرف ہوگا، کردار ان کا ابو جہل ہوگا، رشتے اور ناطوں کے ابو جہلوں سے ہوں گے، انہیں کی تہذیب اور تمدن سے ہوں گے، لیکن تم گھبراتے کیوں ہو؟ تمہاری صفوں کے تو معصوم اور کمسن نوجوان ہی ان کے لیے کافی ہو جائیں، تم میدان عمل کے اندر نکلو تو صحیح، نظاموں کی کشمکش میں شریعت کے نظام کو، قرآن و سنت کے نظام کو، باطل کی کو توڑ دینے کے لیے حق کے اس نظام کو بھرپور طریقے سے پورے معاشرے میں جدوجہد کو پھیلاؤ، ہر محاذ اور موچے کو گرم کرو، ہر میدان کے اندر نکلو، اور نکلو تو اس نظام سے برات کا اعلان کرتے ہوئے اور اس کی جگہ اس نظام کو قائم کرنے کے جذبوں اور اعلان کے ساتھ نکلو جس پر تمہارا ایمان ہے، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس لیے دوستو اس معاشرے میں جو نظام قائم ہے وہ محض دعاؤں سے، وہ محض تانے اور کوسلوں سے نہیں جائے گا، اس کے لیے لوگوں میں بیداری، اس کے لیے بڑے پیمانے پر تحرک، اس کے لیے بڑے پیمانے پر سرگرمی، اور جہاد کی جتنی شکلیں ہیں مختلف دائروں کے اندر ہر شکل الگ الگ اپنا روح پائے گی، اس کے مطابق اس کو اپنانا ہوگا، تب آپ کو فی الحقیقت اس معاشرے کے اندر وہ خلافت کا نظام آپ اس کو کہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام قائم کیا، اسی کی طرف لوٹنے کی بات آپ کہیں، پھر آپ کو نظام حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ لہٰذا سائر المؤمنین وآخر دعوانا الحمد للہ.
visit tazkir.org